This is VOA News. I'm Gene Randall. There is an air of anticipation here in Washington with the Senate impeachment trial of U.S. President Donald Trump on the near horizon. Opening arguments are scheduled on Tuesday. Meanwhile, Democrats continue their efforts to get Senate Republicans to accept their demands for witnesses and documents. We get a report from AP correspondent Tim McGuire.
The increased demands by Democrats follow one of Rudy Giuliani's indicted associates, Lev Parnas, telling House investigators that former U.S. Ambassador to Ukraine, Marie Yovanovitch, was under some kind of surveillance when she was still in Kiev. Secretary of State Mike Pompeo tells WIBC Radio in Indianapolis.
I've not met this guy, Lev Parnas, to the best of my knowledge. I've never encountered, never communicated with him.
He adds that the State Department will investigate the allegations.
I suspect that much of what's been reported will ultimately prove wrong.
Documents provided by Parnas also suggest there may have been a threat to Yovanovitch shortly before she was abruptly recalled last spring. Tim McGuire, Washington.
A controversial gun rights rally is set for Monday in Richmond, Virginia, on Martin Luther King Jr. Day. There are major worries about the potential for violence, with tens of thousands of people expected to show up. Virginia's highest court has upheld a temporary ban on firearms at the rally site on the grounds of the state capitol. Pro-gun groups are upset. One can only guess the reaction among extremists. Here's AP correspondent Mike Rossia.
Gun rights groups challenging an executive order issued by Virginia Governor Ralph Northam have lost their case before the Virginia Supreme Court. The gun proponents wanted to overturn an executive order issued by Northam on Wednesday, banning guns on the Capitol grounds at an annual gun rights rally next Monday. Northam cited credible threats in issuing the order and declaring a state of emergency. Concurrently, the FBI announced the arrest of six men linked to a white supremacist group known as The Base. An official told the Associated Press at least three of them were planning to attend the rally in Richmond. I'm Mike Gracia.
From Washington, this is VOA News. A week after a major eruption, the Mount Taal urban volcano in the Philippines continues creating clouds of ash. Experts say there could be more eruptions at any time during the coming days. For now, authorities are keeping the alert level at 4, one step below an eruption. The volcano is the most active in the Philippines. It stands next to a growing industrial belt, just over 100 kilometers from the capital, Manila. A former U.S. Navy leader at the American naval base in Guantanamo Bay, Cuba, faces the prospect of decades in prison after being convicted of lying about the mysterious death of a civilian. As AP correspondent Mike Rossi reports, it is a sordid tale.
Navy Captain John R. Nettleton, the former commander of the U.S. Navy base at Guantanamo Bay, was convicted by a federal jury in Jacksonville, Florida, Friday of obstruction of justice, concealing material facts, falsifying records, and making false statements. He could get 75 years in prison. Prosecutors accused Nettleton of impeding the investigation of the death of a civilian who was the husband of a woman with whom Nettleton was having an affair. Christopher Turr's body was found floating in waters off Guantanamo Bay in January 2015. An autopsy found Turr died from drowning, but his ribs had been fractured before he went into the water, and his blood was found inside the entryway of Nettleton's residence. Nettleton was not charged in Turr's death. I'm Mike Gracia.
The Trump administration wants to cut further into healthy school lunch requirements set by the Obama White House. It was a priority for First Lady Michelle Obama. Trump officials say they want more flexibility and less waste in school cafeterias. Critics say it's a case of caving into special interests. AP correspondent Jackie Quinn reports.
The National School Lunch Program serves about 30 million students, mostly from low-income families. Under the Obama administration, new guidelines required more fresh produce, whole grains, and lower levels of sodium, sugar, and fat. The Trump administration already lifted some of those requirements and now wants to reduce the amount of fresh produce served and allow students to buy foods like burgers, fries, and pizza a la carte. The proposals were announced on former First Lady Michelle Obama's birthday, and the head of her Let's Move campaign calls them a shameless, embarrassing capitulation to lobbyists at the expense of American children. Jackie Quinn, Washington.
The Taliban says its latest talks with U.S. representatives in Qatar have focused on ending the 18-year-old Afghan war. This after insurgent group envoys reportedly offered a brief partial ceasefire in the midst of the latest deadly violence in war-torn Afghanistan. A Taliban spokesman said on Twitter the two sides had even discussed a proposed signing ceremony. Gene Randall, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ मैं हूँ असद हसन। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम में शामिल मौजूदात पे। तालिबान की अमरीका को आरजी जंग बंदी की पेशकश। क्या अमरीका के आवाम को अफगानिस्तान जंग के बारे में सच बताया गया? एक रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में शादी से कबल जोड़े को खानदानी मनसूबा बंदी से आगाह करना और थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना लाजमी करार दे दिया गया। ये कैसी पेशरफ्त है? सेगमेंट अलिफ से ये तक बात हम करेंगे तालीम पे। डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ मेहमान होंगी। पूछेंगे उनसे कि तालिब इल्मों का समाजी खिदमात के शोबों में रजाकाराना तौर पर कुछ अरसा काम करना क्यों ज़रूरी है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है, उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में पड़ने वाली शदीद सर्दी के असरात के ऊपर और अच्छी ग़िज़ा या मुनासिब ग़िज़ा कैसे इसमें मददगार हो सकती है। माहिर ग़िज़ायात आयशा खालिद हमारे साथ होंगी। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में बात होगी बांग्लादेश की टीम के दौरे पाकिस्तान पे, PSL 5 पे और पाकिस्तान की टीम में शामिल होने वाले नए चेहरों पे। इसके अलावा कुछ खसूसी रिपोर्टें भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब और इसमें हम बात करेंगे तालिबान की अमरीका को आरजी जंग बंदी की पेशकश। इससे पहले कि हम इस पेशकश के ऊपर आएँ, अफगानिस्तान की जंग से मुतालिक अमरीका में और अमरीका के अवान नुमाइंदगान में यानी जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, उसके अंदर एक बहस चल रही है। बाकायदा एक समात या शहादत जिसको आप कह सकते हैं, वो ये कि क्या ये जंग जीतने के काबिल थी और इसके ऊपर $1 trillion और 2400 से ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो सर्फ हो चुकी हैं। सो इस जंग से कितना फ़ायदा हुआ या इस जंग के बारे में जो मालूमात हासिल होती रही या जो मालूमात आगे भिजवाई जाती रही वो कितनी दुरुस्त थी, इस पे सवालात उठाए जा रही हैं। और यहाँ पे पेंटागन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल हैं जिनका ये ओहदा तख्लीक किया गया था इसी मकसद से कि अफगानिस्तान के अंदर जो जंग है उस पे होने वाले अखराजात तो उसमें ज़्यान ना हो, बेजा असराफ ना हो और बाकी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। सो ये एक कहना चाहिए कि वॉच डॉग का ये पोस्ट थी या ओहदा था। तो उनके जो वॉच डॉग हैं वो यहाँ पे पेश हुए हैं और उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको एक रिपोर्ट सुनवाते हैं। उनका मौक़िफ़ बहरहाल ये है कि अफगान जंग के बारे में बहुत सारी बातें सच नहीं थी जो आपने लोगों को बताई गई। तो आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर एनालिसिस शामिल करेंगे। तकरीबन 2 अशरों और कई इंतज़ामिया पर मुश्तमिल अफगानिस्तान की जंग अमरीका की तारीख की तवील तरीन जंग है। कांग्रेस के अराकीन कहते हैं कि इससे सबक सीखने की जरूरत है।
The lack of coordination, the misuse of funds, and insufficient training for Afghans has failed to reduce violence.
नुमाइंदगान के डेमोक्रेट रुकन माइकल मिकाल कह रहे हैं कि राबताकारी में फुकदान, फंड्स का गलत इस्तेमाल और अफगानिस्तान के लिए नाकाफी तरबियत मुल्क में तशद्दुद के खात्मे में नाकामी के असबाब हैं। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल बात है। साल 2001 के बाद से जब अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेज ने अफगानिस्तान पर हमला किया था 2400 अमरीकी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इस तनाज़े पर अमेरिका के तकरीबन $1 trillion खर्च हुए हैं। जान सोप को सिगार के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल हैं। ये निगरान ओहदा कांग्रेस ने तश्कील दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर तामीर नाव की कोशिशों में वसाइल के ज़ियाँ या गलत इस्तेमाल की निगरानी की जा सके। उन्होंने बुध के रोज़ हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी को बताया कि अफगानिस्तान में अमरीकी जंग में पेशरफ्त से मुतालिक दरोगोई बाकायदा एक वजह के सबब रही है।
यू क्रिएट फ्रॉम द बॉटम अप एन इंसेंटिव बिकॉज़ ऑफ शॉर्ट टाइम फ्रेम्स, यू आर देयर फॉर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और
वो बता रहे हैं कि वक्त कम होने के सबब आप एक तहरीक तश्कील देते हैं। आप वहाँ 6 माह के लिए हैं, 9 माह के लिए या 1 साल के लिए, ताकि आप कुछ कामयाबियाँ दिखा सकें और फिर सिलसिलावार इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता है। आपको तब पता चलता है जब सदर अफगानिस्तान में इस कामयाबी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि असल में मिली ही नहीं होती। और मेरे ख्याल में ये आम मसला है उठाने के लिए, ना कि ये बात कि कहाँ कहाँ झूठ बोला गया। ये समात उसके एक माह बाद हुई है जब वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि हुकूमती अहदेदारों ने आवाम को गुमराह किया और ऐसे शवाहिद को छुपाया जिनसे साबित होता था कि जंग जीतना मुमकिन नहीं रहा। अखबार ने सिगार की दस्तावेजात को ज़िम्न में हवाला बनाया है, लेकिन रिचर्ड बाउचर जो बुश इंतज़ामिया में जनूबी एशिया के लिए मुआविन वज़ीर ख़ारजा थे कहा है कि शहरियों को बाकायदा मनसूबाबंदी से गुमराह नहीं किया जाता।
The idea that if we just came up with a better plan, a better strategy, a better training program, that somehow we could create in Afghanistan the kind of government.
Skype پر گفتگو کرتے ہوئے ریچرڈ باؤچر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خیال تھا کہ ایک بہتر حکمت عملی بہتر تربیتی پروگرام سے ہم ایک ایسا افغانستان تخلیق کر سکتے ہیں جہاں ایک باصلاحیت حکومت ہو اہل ہو اور وہ عام عوام کی حمایت حاصل کرنے کی اہل ہو اور استحکام کو یقینی بنا سکتی ہو. میرے خیال میں یہ سوچ اس ملک اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ نہیں تھی. ان ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علاقے سے جلد بازی میں نکلنا ہلاکت خیز ترین نتائج کا سبب بنے گا. اسکاٹ سمتھ یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں
We're at a stage where we know we want to withdraw, but we want to do it responsibly, and that requires a negotiation process.
ہم ایک ایسے اسٹیج پر ہیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن اس کو ذمہ داری سے کرنا ہوگا اور اس کے لیے مذاکرات کے عمل کی ضرورت ہے. ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جی سامعین, آپ نے رپورٹ بھی سنی اور تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ افغانستان میں طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ امن بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے عارضی جنگ بندی کی پیشکش کرتے ہیں. خبر سائیں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی یہ رپورٹ ہے اور اس میں کے مطابق اس پیش رفت سے آگاہ طالبان عہدیداروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ امریکی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد, ان کو اس پیشکش سے آگاہ کر دیا گیا ہے جس کے تحت طالبان 7 سے 10 روز کے لیے جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے ہیں. طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جنگ بندی کے باعث دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہونا مشکل ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ بعض جنگجوؤں کی یہ رائے تھی کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد اسی جوش و جذبے سے میدان میں جانا آسان نہیں ہوگا, اور ان جنگجوؤں کا استدلال یہ بھی ہے کہ طالبان کی کاروائیاں ہی ہیں جن کی وجہ سے امریکہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا ہے. اس ضمن میں طالبان نے قطر میں ایک دستاویز زلمے خلیلزاد کے حوالے کی ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کا سیاسی دفتر قائم ہے, یہ آپ کو معلوم ہے. اس نئی پیشکش کے اوپر انالیسز لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب رستم شاہ مومن صاحب, ممتاز تجزیہ کار ہیں, افغان امور کے ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان کے سابق سفیر افغانستان کے لیے. مومن صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کیا دیکھتے ہیں اس افغان پیس پروسیس کے اندر, عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو جاتی ہے تو کیا یہ کسی طویل مدت امن معاہدے کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟
دیکھیے, اگر یہ بات صحیح ہے, اگر وہ جنگ بندی تراضی ہوتے ہیں 7 یا 10 دن کے لیے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ در پردہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو گئی ہے, کچھ کنسنسس جو ہے اس کی طرف دونوں فریق بڑھ رہے ہیں, کیونکہ طالبان نے پچھلے سال عید الفطر کے موقع پہ 3 دن کے لیے جنگ بندی کی تھی.
جی جی.
لیکن اس جنگ بندی پر بھی طالبان کے رینکس میں کافی اختلاف پایا جاتا تھا. طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی ایک امریکی چال ہے, اگر ایک مرتبہ لوگ ہتھیار چھوڑ کے دیہات کو چلے جاتے ہیں تو پھر ان والنٹیئرز کو دوبارہ لڑوانا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے.
صحیح.
لیکن اب اگر اس پہ راضی ہو گئے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کوئی پرو کو کچھ لو دو ضرور ہوا ہے, جس کا ابھی وہ کوئی منظر پہ نہیں آیا کہ کیا کوئی پرو کو ہوا ہے, لیکن کچھ ضرور ہے جس کی بنا پہ, جس کو بنیاد بنا کے طالبان نے یہ ایگری کر لیا ہے کہ وہ 7 یا 10 دن تک جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں.
صحیح. تو یہ جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے, یہ بھی تھا ابھی پچھلے دنوں جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پہ تھی, تو ان دنوں بھی طالبان کے اسپوکس پرسن نے وائس آف امریکہ سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم تقریباً معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں, لہٰذا اس خطے کے اندر اگر کوئی کشیدگی ایران امریکہ ہو رہی ہے تو اس کو امپیکٹ نہیں کرے گی. لیکن ان کے ورڈ تھے کہ ہم آلموسٹ تمام جو اس کی جزیات ہیں اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. سو کوئی بڑا اعلان ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرافٹ پہلے تیار ہو چکا ہے, جس پہ انیشل بھی ہو چکے ہیں اور جس کی ایک نقل قطر گامن کو بھی دی جا چکی ہے, اسی ڈرافٹ میں کچھ معمولی رد و بدل کر کے اسی پہ دستخط کیے جائیں گے اور اسی کو جو ہے ایک ایگریمنٹ قرار دیا جائے گا, اور اس میں ایک معینہ وقت کے اندر اندر امریکہ کی وہاں سے واپسی بھی ہے, اور جو 4 بڑے بڑے بیسز ہیں ان کے بارے میں بھی اس ڈرافٹ میں نکات موجود ہیں, اور اس بارے میں بھی موجود ہیں کہ طالبان اس بات کے پابند ہوں گے کہ اپنے ملک میں القاعدہ یا کسی اور تنظیم کو جڑنے جو ہے وہ نہیں کرنے رہیں گے, ان کی پریزنس کو ناقابل برداشت بنائیں گے. تو یہ وہی دستاویز جو ہے وہی میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اسی کو ریٹریٹ کیا جائے گا.
رستم شاہ مومن صاحب, میں نے جس رپورٹ کا حوالہ دیا, امریکہ میں عین اس وقت گفتگو ہو رہی ہے باقاعدہ ایوان زیری میں, لوئر ہاؤس میں جس کو ہاؤس آف ریپرزینٹیو بھی کہتے ہیں, یہاں پہ پینٹاگون کے واچ ڈاگ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سچ نہیں بتایا گیا. اگرچہ جو سابق اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ رہے ہیں رچرڈ باؤچر, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے. لیکن تو اینی وے اگر یہ آتا ہے سامنے, تذکرہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں لوگوں کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں سچ نہیں بتایا گیا جو انالسٹ کے بقول کبھی جیتنے کے قابل ہی نہیں تھی, انوینیبل تھی ہمیشہ سے, اور سابق سیکرٹری جس کا حوالہ میں نے دیا وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری یہ خیال بہرحال درست نہیں تھا کہ ایک مستحکم حکومت جو اپنے لوگوں سے کنیکٹ ہو وہ ایک نئے افغانستان کی تعمیر میں مددگار ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے وہاں پہ جو لوکل یا اس ملک کے عوام کی کہنا چاہیے جو زمین کے اوپر حقائق تھے ان کو درست ایویلیویٹ نہیں کیا ہے. تو کیا کہیں گے, یہ رپورٹ, یہ اعتراف اس وقت طالبان کو زیادہ انکریج کر سکتا ہے کہ یہ انوینیبل ہے امریکہ کے لیے, ان کو تو ہر صورت جانا ہے, تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ؟
اس رپورٹ کا کوئی اثر طالبان پہ اس لیے پڑنے والا نہیں ہے کہ ایسی رپورٹس پہلے بھی آ چکی ہیں اور طالبان کو اچھی طرح علم ہے کہ امریکہ 18 سال تک تو وہاں رہا, 5 سال 4 سال اور بھی اگر وہاں رہے گا تو سچویشن میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئے گی, افغان لوگ جو ہیں وہ لڑتے رہیں گے. تو یہ صرف یہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیلیبریٹ ایسی ایفرٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کو صحیح پکچر نہ بتائی جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہ ہو, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے حالات کا بڑا غلط اندازہ لگایا اور وہ یہ سمجھے کہ طالبان کی حکومت 1 مہینے میں ختم ہو گئی, اب جو ہے ان کی مرضی کی حکومت وہاں رہے گی. یہ بڑا غلط اندازہ تھا, بہت افغان کلچر کو, افغان نارمز کو, ویلیوز کو ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی.
مومن صاحب, آخری سوال کرنا چاہوں گا, یہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن, تعمیر نو کہہ لیں, نیشن بلڈنگ کہہ لیں, اس پس منظر میں بھی ہے کہ آخر 20 سال ہو گئے ہیں, 2 عشرے ہو گئے ہیں, امریکہ ہے, اتحادی فورسز ہیں وہاں پہ, جمہوریت کو انجیکٹ کرنے کی کوششیں, ڈیولپمنٹ انسٹرکشن, سوسائٹی کو باقی دنیا سے انٹیگریٹ کرنے کی کوششیں, وہ کتنی کامیاب ہوئیں یا نہیں, یہ اس سے ہٹ کے جو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں, ایک عام شہری ہے, اس پہ کیا فرق پڑا ہے ان 20 برسوں میں, اس نے کیا لرن کیا ہے؟ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس وقت 2001 میں, آج وہ بھی ووٹر بن چکا ہے اور بالغ ہے, باشعور ہے, وہ نئی دنیا کے ساتھ کتنا انٹیگریٹ ہونا چاہتا ہے, وار لارڈز اس عرصے میں کتنے مضبوط یا کمزور ہوئے ہیں؟
دیکھیے, کچھ کام تو ضرور ہوئے ہیں کمیونیکیشن سیکٹر میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں کچھ کامیابیاں ملی ہیں, کچھ اچیومنٹس تو ضرور ہوئی ہیں, لیکن وہ اس لیے زیادہ ان کا اثر نہیں ہے کہ حکومت کی رٹ جو ہے وہ 50% ایریا پہ ہے, 50% ایریا پہ طالبان یا ان کی حواری ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے ہیں, کنوائز سے پیسے بھی لیتے ہیں اور کورٹس بھی ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھوں میں ہے. تو جتنی انویسٹمنٹ کی گئی اس لحاظ سے, اس پروپورشن سے کوئی ترقی نہیں ہوئی, یہ تو بالکل واضح ہے. اور جو اس وقت جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, انٹرنلی ڈسپلیس لوگ جو ہیں جو باہر چلے گئے ہیں, جو اوپیم کی جو ہے وہ پیداوار بڑھ گئی ہے, جو ہیروئن کی ایڈکٹس زیادہ ہو گئے ہیں, جو وائلنٹ سوسائٹی میں زیادہ آ گیا ہے, جو پولرائزیشن ہوئی ہے سارے افغانستان کی, اور جو نقصان ہوا ہے انفراسٹرکچر کا, تو اس کے مقابلے میں جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں.
لیکن جو وار لارڈز ہیں وہ کتنے مضبوط یا کمزور ہوئے ہیں؟
وار لارڈ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں, کیونکہ عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں, اتنی فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, اور ان کی مجبوریاں, ان کے مسائل, ان کی مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں, कि अब वो वार लॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं करते क्योंकि वार लॉर्ड्स मुसलसल उनसे झूठ बोलते रहे हैं, उनसे मुसलसल उनको धोखा देते रहे हैं। तो अब वो जमाना गया, अब नई क्लास आएगी कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल में जो भी है, लेकिन वो जो पुराने वार लॉर्ड्स थे उनकी अपने वो जो रेलेवेंस है उसमें इंतहाई कमी आ गई।
सो ये तालिबान हूँ जो एक मुनज्जम मुजाहमती फोर्स है या वार लॉर्ड्स के जो जंगजू हूँ मलेशियाज हूँ, सो ये लोग वॉलंटियर हैं या इनको पे भी किया जाता है?
जहाँ जहाँ उनके पास वसाइल हैं, हुकूमत के गोदाम पे कब्जा करते हैं, असला खान पे कब्जा कर लेते हैं, खानों पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो तालिबान के लिए माल गनीमत बन जाता है। जो वहाँ डायरेक्टली जिस जिन एरियाज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ से वो टैक्स वसूल करते हैं, सड़कों पे जो कन्वाइज वगैरह जाते हैं, हत्ता कि अमेरिकन कन्वाइज से भी वो टैक्स वसूल करते हैं, तो वो उनकी आमदन का जरिया है। उसमें गड़बड़ी होती है, ये नहीं है कि सारे अफगानिस्तान के लोग तालिबान को चाहते हैं या तालिबान के हक में वोट देंगे या तालिबान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अल्टरनेटिव वो इस वक्त जो है वो समझते हैं कि दाइश को और फदाई महाज को, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को, इनको अगर कोई शिकस्त दे सकता है तो वो हुकूमत दे सकती है जिसमें कि तालिबान शामिल हो, और इसीलिए ईरान चीन और रूस अब तालिबान के साथ जो है वो रबतों में है। ये इस वक्त सूरत हाल है।
लेकिन बाकी जो वार लॉर्ड्स हैं उनके वॉलंटियर, उनके जंगजू, उनकी मलेशियाज को कौन कैसे रकूम अदा करता है, वो कैसे चलते हैं उनके साथ?
वो तो जो मकानी या तो उनको अगर वो प्रोगवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट से उनको कुछ पैसे मिलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ उनका वो नहीं है तो वो खुद जहाँ जहाँ उनका रसूख चलता है लोग उनके पास पैसे वगैरह या जबरन या वो अपनी मर्जी से वो उनके वो, लेकिन उनकी वो हालत भी है उनके पास वो फोर्सेस नहीं है। उनके पास ज्यादा 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 80 लोग होंगे, वो उनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि उनके पास 5,000-6,000 लोग होंगे जिनको वो सपोर्ट करने के लिए वो फंड लेते थे।
बहुत चूंकि ये मालूमाती सा सेगमेंट हो गया तो इसलिए मैं आखिरी सवाल इसमें ऐड ये एक और भी पूछना चाहूँगा कि अगर हम इस वक्त एक जैसे नक्शा हो अफगानिस्तान का हमारे सामने और हम देखना चाहें कि वॉर लॉर्ड्स कहाँ कहाँ ज़्यादा मुअसर हैं या अब भी ऑपरेट कर रहे हैं और कौन कौन से बड़े नाम हैं, तो क्या नाम जहन में आते हैं आपके?
देखिए दोस्त है, फिर अता मोहम्मद नूर है वो जिनका ताल्लुक पहले जमीत इस्लामी से था, दोस्तम का ताल्लुक जुम्बिश मिल्ली से है, फिर मुहक्क है उनका ताल्लुक हिज्ब वहादत से है, इसी तरह दीन मोहम्मद है उनकी अपनी पार्टी है, फिर जो है वो हिराज के इस्माइल खान हैं उनकी अपनी पार्टी अपना ग्रुप है, और कुछ फदाई महाज वाले वो तो छुपे हुए अंडरग्राउंड हैं, जो दाइश वाले हैं वो तो एक ब्रूटल तंजीम है, वो तो उनकी लीडर का तो किसी को पता नहीं है लेकिन वो इस वक्त भी ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी लोग जो हैं या तालिबान के साथ हैं या हुकूमत के साथ।
बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, साबिक सफीर पाकिस्तान के, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
प्रोग्राम आपकी दुनिया में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे दो डेवलपमेंट हुई हैं जिनका ताल्लुक जचा और बच्चा दोनों की सेहत से है बल्कि ख़ानदानी सेहत से है। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में शादी से पहले ख़ानदानी मनसूबा बंदी से आगाही लाजमी करार देने का फ़ैसला किया गया है और दूसरा ये कि थैलेसीमिया जो खून पैदा नहीं करता जिस बीमारी के अंदर बच्चों का और वो बड़ी मुश्किल वक्त गुजारते हैं और आम तौर पे जिसका ज़िम्मेदार समझा जाता था कि वो कज़न मैरिजेस का नतीजा होता है यानी ख़ानदान के अंदर जो शादियां होती हैं, सो बताया गया है कि अब उसको भी थैलेसीमिया को भी रोकने के लिए फ़ैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जो भी लोग रिश्ता इस दवाई से मुंसलिक होने जा रहे हैं, जो कपल उनका टेस्ट होगा कि वो कितने वल्नरेबल हो सकते हैं, उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है इन दोनों चीज़ों से. तो इस पे बात करते हैं. रक्षंदा नाज साहब हमारे साथ हैं, किसी दारफ की मोहताज नहीं है वैसे, इस वक्त उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है बोर्ड्स पर्सन की, लेकिन चूंकि उन्होंने प्राइमरीली औरत की हकूक, उनके राइट्स, उनके लिए आवाज़ उठाना और अवेयरनेस पे काम करना शुरू कर रखा है, तो हम उन्हें फिर भी जहमत देते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम्स में ज़रूर आएँ और बात करें ऐसे इशूज़ पर जो वुमन लाइफ, वुमन हेल्थ उसको वो इम्पैक्ट कर सकती है. सुरक्षंदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं.
शुक्रिया इस बहुत अहम मौजू को उठाने का.
तो दोनों डेवलपमेंट्स कैसी हैं आपके ख्याल में, अगर मंसूबाबंदी फैमिली प्लानिंग के बारे में कपल्स को, न्यूली मैरिड कपल को अगर पहले से पता हो तो कैसा है, और अगर इसके अलावा साथ साथ जो है अगर थैलेसीमिया उसको भी प्रिवेंट करने के लिए मेजर्स लिए जाएं तो ये कैसा है?
बहुत शुक्रिया. देखिए इसमें जो पहले मैं फैमिली प्लानिंग वाले इशू पे बात करूंगी, देखिए इसके साथ एक और बहुत बड़ा इशू जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो रिमोट एरियाज है उसमें अभी तक चाइल्ड मैरिज का इशू है, और उस चाइल्ड मैरिज के इशू की वजह से आप देखते हैं कि बच्चियों की बहुत कम छोटी उम्र में बच्चों की बर्थ होना, और फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला चलता है कि जहाँ पे एक एक जो कपल है उसके 10 और 8 बच्चे एक लाइफ स्पैन में, बल्कि कई जगहों पे इससे ज्यादा हो जाते हैं. तो ये मैं समझती हूँ कि ये इनडायरेक्टली उस उन माओं को भी जो कि बचपन की शादी की वजह से जल्दी उनको इस जिम्मेदारी में आना पड़ता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि जो पेरेंट्स है वो जाहिर है जो इस किस्म की मालूमात है आप तो बड़ों को ही देंगे ना, तो उसमें हमें लगता है कि इनडायरेक्टली जो चाइल्ड मैरिज है उसके की रोकथाम भी इसके तहत होगी. दूसरा ये कि जो खासतौर पर ये जो तालीम है, हमारे यहाँ पे एक मसला ये भी रहा है कि आप हर तरह की मालूमात तो दे देते हैं, लेकिन इस तरह रिप्रोडक्टिव जो औरत के राइट है उनके ऊपर हमेशा एक डिनाइल रहा है, चाहे वो इसको एक्सरसाइज करें या इसके बारे में मालूमात. देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि लोग शादी की डिस्कस करते हैं, और जो डिस्कस करने वाली है इस तरह की जो मालूमात है उससे हमेशा बच्चियों से, लड़कों को तो फिर कहीं बाहर से कुछ न कुछ मालूमात मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको शर्म महसूस की जाती है या बुरा समझा जाता है, तो बच्चियों को उस तरह की मालूमात नहीं दी जाती.
सही.
तो उससे ये फायदा होगा कि कम से कम उनको अपनी एक सेहत के बारे में, अपनी जिस्मानी साख के बारे में जब पता चलेगा तो वो अपने आप को खुद भी प्रोटेक्ट कर सकती है.
सही. तो ये एक तो अच्छी डेवलपमेंट होगी. अब आ जाते हैं जरा थैलेसीमिया की तरफ, उसका खात्मा. मैंने देखा है बच्चों को बहुत तकलीफ में होते हैं, यकीनन वालदैन भी और जो भी देखे जिसको मालूम है कि अब इस बच्चे को ज्यादा देर नहीं रहना या जब तक रहना है वो किसी के खून के सहारे के ऊपर.
थैलेसीमिया एक बहुत बड़ा मसला है. मैं खुद एक फैमिली है जिनके साथ टाइम टू टाइम मेरा इंटरेक्शन,
मेरा भी है और इत्तेफाक से वो भी केपी से ताल्लुक है, मेरा भी एक फैमिली से इंटरेक्शन है और उनका ताल्लुक भी केपी से है. दिस इज सो अनफॉर्चुनेट.
जी जी. तो उसमें वो एक बच्ची को खो चुके हैं और एक बच्ची उनकी अभी जिंदा है, लेकिन मैं जब देखती हूँ फातमीद या फ्रंटियर फाउंडेशन इस तरह की जो गैर सरकारी इदारे और जो सरकारी इदारे काम करे, एक बड़ी तादाद में आपको खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हॉस्पिटल्स में भी एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है.
सही.
और उसमें थोड़ी बहुत बैतुल माल की तरफ से मदद भी मिलती है, लेकिन मैं बात करिए कि वो बच्चे और बच्चियां हैं जो किसी तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंच गए. ऐसे बच्चे बच्चियां भी हैं रिमोट एरियाज में कि जहाँ पे उनकी फैमिली में उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है, वो उनको ज्यारतों पे ले जाएंगे या उनको लगेगा जो लोकल टोटके होते हैं वहाँ पे आज भी या तो वो ये समझते हैं कि किसी या किसी दरगाह पे जाए तो ठीक हो जाएंगे या उनको टूट के इस्तेमाल करेंगे. तो ये जो कंप्लेन शुरू हुई है कि आप इसका टेस्ट करवाएं, तो ये
جی آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ پائی. میں اپنے لسنرز کو بتا دوں کہ رکشاندہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں, بھلے وہ شادی سے پہلے فیملی پلاننگ کے بارے میں انفارمیشن ہو, لیکن تھیلیسیمیا کے بارے میں اسپیشلی کہ اگر پہلے سے پتہ چل جائے تو یہ بہت سود مند رہتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ صرف ٹوٹکوں کے اوپر یا تعویذ دھاگوں کے اوپر رہیں, باقاعدہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس آپشن کی طرف جائیں, اور بہت سارے لوگوں کو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا. بہت شکریہ رکشاندہ ناز صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ آپ رہیں, بہت شکریہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, اور سیگمنٹ ہے ہمارا الف سے یہ تک, جس میں ہم تعلیم اور اس سے جڑے ہوئے موضوعات پہ بات کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز ایجوکیشنسٹ, ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر نور فاطمہ موجود ہیں, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کی ہیڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسیات کے یعنی پولیٹیکل سائنس کے شعبے کو بھی ہیڈ کرتی ہیں. ڈاکٹر نور, بہت شکریہ آپ کا, آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر نور, جیسے پچھلے ہمارے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی تو ضمناً آپ کی گفتگو میں ایک جملہ یہ تھا جس میں والنٹیئرنگ, والنٹیئر کرنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ طالب علم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ مختلف جو سماجی خدمات ہیں یا مختلف شعبوں کے اندر جو سروسز ہیں اس میں وہ والنٹیئر کیسے کر سکتے ہیں. سو آج میں اسی کو موضوع بنانا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر تو کافی حد تک یہ لازم ہے, اور حتیٰ کہ اس سے جو اسٹوڈنٹ کے مارکس جو ہیں یا ان کی جو گریڈنگ ہے ان میں بھی ان کو ہیلپ ملتی ہے, اور نیچرلی جب وہ تیار ہونے کے بعد کوالیفیکیشن مکمل کرنے کے بعد ایجوکیشن اور سرٹیفیکیشن کے بعد جب مارکیٹ جاتے ہیں تو ان کو ایکسپوئر بھی ہوتا ہے, اور ایک کسی حد تک ایکسپیرینس اس کی بھی ایک بیس بن چکی ہوتی ہے. سو یہ رضاکارانہ طور پہ کچھ وقت وقف کرنا سماجی خدمات کے شعبوں کے لیے, یہ تک کہ باقی پروفیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر, یہ طلباء کے لیے کتنا ضروری ہے, اور ان کو اس پہ مائل کون کرے گا, کس طرح سے ان کی اورینٹیشن ہونا ضروری ہے؟
دیکھیے, پہلی بات تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر, یونیورسٹی کے ساتھ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہمارا ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے اندر یہ ایک پرٹیکولر پارٹ ہے جو کہ اوبلیگیٹری ہے. اچھا, یہ مجھے کچھ عرصہ یو ایس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے, اور وہ ہم نے جب یہ کہتے تھے کہ اس کا ایک پارٹ جو ہے ول بی جو آپ کا سوسائٹی سے انگیجمنٹ ہے, یا آپ کا جو سول سوسائٹی سے انٹریکشن ہے, یا آپ کا جو باقی کمیونٹی سے جو انٹریکشن ہے, لوکل کمیونٹی, اس کا بھی ایک کچھ ویٹیج ہوگا. تو ان دا بگننگ مجھے یہ بات بڑی, چونکہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھی تو مجھے تھوڑی کہنا چاہیے کہ آڈ لگی, اور مجھے لگا کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی کے ریسرچ کے طور پر اور فیکلٹی ممبر کے طور پر ہم یہاں آئے ہیں, تو ہم نے واٹ فار وی نیڈ ٹو, اگر ہماری اپنی پرسنل جو بھی ریلیشن شپ ہے, فرینڈس ہیں, ہم ان سے بات تو کرتے ہیں, پھر یہ انگیجمنٹ جو ہے کمیونٹی انگیجمنٹ کو اتنا ویٹیج کیوں دیا, اور اس کے خاص ایک خاص لیول پہ جا کے اس کو ہمیں ایکسپلین بھی کرنا کہ ہم نے کتنا کمیونٹی انگیجمنٹ کی ہے, اس کا اتنا ویٹیج کیوں ہے. تو وہ اس ٹائم کو گزارنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ تو ٹوٹل پرسیپشن کا فرق ہے, یہ تو ہمیں ٹوٹل پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا ہم جیسے ملکوں کے اندر جہاں ہم اس وقت میں ہوں. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یا میں اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ سول سوسائٹی سے انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فلنتھراپی کام کر دیں, ان کے لیے فلنتھراپک کوئی کام ہو یا چیریٹی کوئی ورک ہو, بس اتنا ہی ہماری جو ہے وہ پرسیپشن تھی. لیکن اب مجھے سمجھ آئیے کہ یہ دس از دا جاب جس کے لیے یونیورسٹیز آر فار دیز تھنگس, کہ آپ نے جو ریسرچ کی ہے, آپ نے جو نالج کریٹ کیا ہے, اس کو آپ نے اتنا زیادہ باؤنڈریز میں رکھ لیا ہے کہ اس کا اور سوسائٹی کا بہت گیپ ہے.
صحیح.
تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جو اس طرح کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں فیملی لائف بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ پوری فیملی کو انگیج کرتے ہیں اس کے اندر. تو یہ اس لیے ہے کہ, اور ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ ڈیز رکھے ہوتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے یہ ہے جہاں آپ سوشلائز کر سکتے ہیں یا کوئی پیرنٹس آ سکتے ہیں, ادروائز ہمارا یہ ہے کہ جی جو آپ نے ریسرچ پروڈیوس کرنا ہے وہ لائبریریز میں بند ہو جائے گا, وہ تھیسس میں بند ہو جائے گا, آپ ڈگری لیجیے, اور جب آپ اس باؤنڈری سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو نالج کا اور پرٹیکولر جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس کے اندر جو گیپ آتا ہے, اسٹوڈینٹس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی انڈسٹری کی پروڈکشن کدھر جا رہی ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے اور آپ کو کس فیلڈ میں کرنا ہے. وہ ایک ویسے بھی وہ لنکیج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی بیسیکلی آپ نے الٹیمیٹلی کہاں موو کرنا ہے, اس کا بہت براڈر لیول کے اوپر جو ہے اس کا اسکوپ ہونا چاہیے اور وہ انگیجمنٹ. اب ہمارے ہاں جو آپ نے والنٹیئرزم کی بات کی تو کچھ عرصہ پہلے تک تو میں سمجھتی ہوں آپ 10-12 اس سے پہلے تک تو آپ دیکھیں نا, اگر آپ اسٹوڈینٹس کو کہتے تھے آپ نے گریجویٹ کیا اب آپ جائیے کسی آرگنائزیشن, ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اسی میں آپ جائیے کام کیجیے, تو ایک ڈفرینٹ بات تھی. مگر اب جب آپ کرتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں, پرٹیکولرلی میں اس کو انکریج کرتی ہوں اس لیے کہ میں نے بہت کچھ اس چیز سے سیکھا ہے جو آپ والنٹریلی ورک کرتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے, وہ آپ اپنے آپ کے ود ان آتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. ہر چیز کی مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہوتی لائف میں.
بالکل بالکل.
آج کل بچے جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں وٹ ویل گیٹ آؤٹ آف اٹ, تو یہی سے
ان کے لیے کچھ ریوارڈ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے ریوارڈ بھی. لیٹ سے کہ اگر کوئی کمیونٹیز سروسز میں ہاسپٹل جا رہا ہے, نرسنگ ہوم
میں جاتے ہیں, ایگزیکٹلی جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کام کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے ساری بیہیویئر کو دیکھتے ہیں, آپ پروفیشنلس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کانفرنسز فار دیٹ میٹر اگر کوئی ایسا فیلڈ ہے اس میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ بڑے جو اٹین اچیو لوگ ہیں آپ کو وہ اپرچونیٹی ملتی ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ زندگی کو بہت آگے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے, جو آپ نے بکس میں نہیں دیکھا ہوتا پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں, وہ آپ کی لرننگ ہے, وہ آپ کا ریوارڈ ہے. تو ریوارڈ از آلویز لائک منی, آپ کو سرٹیفکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد آپ یو کلیم ان یور سی وی کہ جی میں نے فلاں کا کام کیا ہے. سو وہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ والنٹیئرنگ اب والنٹیئرنگ بچے نہیں کرتے, کیونکہ اب انہیں لگتا ہے کہ نہیں جی آپ جیسے فارغ ہوئے اس سے آپ کو فوراً ہی ایک ہائی پیڈ لیول پہ آپ پہنچ جائیں اور آپ کو ایک اچھا فورم مل جائے جس پہ آپ کو ہائی پیڈ جاب. ایسا ابھی بھی نہیں ہوگا, ابھی بھی میں بہت بچوں کو جو خاص طور پہ ہمارے ایم ایس کے بچے ہیں ایم اے کے بچے ہیں انہیں میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ ٹائم ضرور دو کیونکہ یہ آپ او کرتے ہو.
لیکن ڈاکٹر دیکھیں نا, یہ تو آپ انڈیویجول لیول پہ پیغام پہنچا رہی ہیں اور ظاہر ہے ہم اسی وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ کم از کم چلو اویئرنیس کی حد تک ہمارا تھوڑا بہت ہی کنٹریبیوشن صحیح لیکن ہو, لیکن اس کو باقاعدہ سسٹم کے اندر اس کی بنت کی اور اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. باقاعدہ ایک نظام موجود ہو, باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہو جو اسٹوڈنٹس کا بھی ریکارڈ رکھے ہوئے, جن کو یہ بھی پتا ہے کہ کس ادارے کو ضرورت ہے. لیٹ سے جی ہم آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, 200 بچہ کسی اسکول یا یونیورسٹی سے فارغ ہوا اور 200 کا 200 بچہ وہ پاکستان وہاں کے ایک بڑے ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے, جی ہم چلو یہاں پہ آپ کو سروسز دینا چاہتے ہیں, سو ان کو ضرورت نہیں ہوگی. سو باقاعدہ ضرورت, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور اس کی ایک باقاعدہ چین بھی تو کوئی بیچ میں بنے نا جو اس کو ریگولیٹ کرے.
ایگزیکٹلی میں ادھر ہی آنا چاہ رہی تھی. اب سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کا ہے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کا ہے کہ وہ اپنا کوئی ایسا میکینزم بنائے. انفارچونیٹلی ابھی تک مجھے جو کمیونٹی سے انگیجمنٹ ہے اس کا کوئی سیگمنٹ ایز سچ مجھے اپنے کریکولم کے اندر نہیں ملتا, اس اسٹرکچر کے اندر نہیں ملتا. بچے ضرور جاتے ہیں, ابھی بھی جاتے ہیں, انٹرنشپ کے نام پر جاتے ہیں, کرتے ہیں, انڈیویجلی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جو بچہ ایفرٹ کرتا ہے اس کے پیرنٹس نے ایفرٹ کیے, وہ آ کے کہتے ہیں جب ہمیں ایک لیٹر ریکمنڈیشن دے دیں ہم انہیں دے دیتے ہیں. بٹ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنی ایکسس آف اپرچونیٹیز موجود ہے. لیکن جنرلی اگر آپ یہ کہیں کہ ایز اے سسٹم کہ ٹھیک ہے جی اتنے بچے ہم نے, اتنے 100 بچے ہم نے اس انسٹیٹیوشن میں بھیجنے ہیں یا آپ ہم سے مانگیے, ہمارے پاس اس فیلڈ کے بچے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یوتھ ہوتی ہے, ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کے پاس انرجی ہوتی ہے, اینڈ دے فیل دے کین ڈو اینی تھنگ, تو وہ جو چیز ہے اس کو ایکچولی اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے ان کی انرجی کو اور وہ چینلائز کرنی ہوتی ہے. اس کا بالکل کوئی ایلیمنٹ ایٹ لیسٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر ابھی تک نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں آن دا کانٹریری ڈسکریجڈ.
صحیح, ڈسکریج.
یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسی کوئی انگیجمنٹ ہو گئی اس سے شاید یونیورسٹی پہ کوئی ایسا امپیکٹ آ جائے گا یا کچھ اس طرح سے, تو وہ جس طرح ہم نا ابھی اس خوف میں ہیں, پر شاید ہمیں کہیں نہ کہیں فیئر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایز این اکیڈیمک انسٹیٹیوشن شاید پبلک کے لیے اور خاص طور پبلک مینس جو کمیونٹی اس کے لیے شاید اوپن نہیں کرتے ہیں. ان آئیڈیاز کے پر شاید ہمیں فیئر ہوتا ہے کہ ریسیپشن نہیں ہوگی یا کوئی ریجیکشن ہوگی. ایسا نہیں ہے, نالج میرا خیال ہے اسی طرح.
دیکھیں نا پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو ایڈوانٹیج یا اس کی جو قوت سمجھی جاتی ہے نا کہ وہ یوتھ ہے اور اس کا کم و بیش کوئی 60% لوگ جو ہیں وہ 35 یا 40 سے نیچے ہیں اور یہ اس کی پاور ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے. سو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جنرل مشرف کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ 2000 کے اوائل میں یا 90 کے آخر میں باقاعدہ ایک منسٹرز کو یہ کام تفویض کیا گیا تھا کہ وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں اس کام کو. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیے, نیشن بلڈنگ میں ان کے کردار کو یقینی بنانے کے لیے ان کے رول کو یوز کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ایک باقاعدہ میکنزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ تجویز کریں گی کہ انسٹیٹیوشن کے لیول کے اوپر اس کو انگیج, پہلے ہم سنتے تھے کہ کبھی شہری دفاع کے محکمے ہوتے ہیں, یہ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے یہ سارا کا سارا سسٹم. سو کہ وہ کچھ کریں جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ کچھ کریں اس پہ.
ایگزیکٹلی, بالکل جی, بالکل کریں. آپ دیکھیے کہ بچوں کی گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے, ڈگری اور تھوڑی بہت ٹریننگ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن جو ان کی آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے جو اب دیکھیے یہ زمانہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر کا نہیں رہا. اب آپ کے پاس آئیں گی انٹرنیشنل کمپنی جن سے آپ کو جاب لینی ہے, وہ آپ سے کیا مانگتے ہیں امیڈیٹلی کہ اچھا آپ گریجویٹ ہیں, آپ پوسٹ گریجویٹ ہیں, کم وتھ 2 years آف ایکسپیرینس. اب وہ بچہ کہاں سے لائے؟ تو اس لیے اگر دیکھیں اٹ ول بی گریٹر سروس ٹو ورلڈ.
تو کیا انٹرنشپ اس کو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ کیونکہ انٹرنشپ کا تصور,
انٹرنشپ دیکھیں نہیں, دیکھیں میں ابھی بھی کہوں گی انٹرنشپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے نام پر ان کے آئی مین پرائم منسٹر انٹرنشپ شروع رہی ہے پچھلی گورنمنٹ میں بھی, اس میں بھی کچھ حد تک ہے, لیکن وہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہاں اپرچونیٹیز کی بات ہے. پھر
بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا, اور ہم ان سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ اپنے آپ کو والنٹیئر ضرور کریں, اور ضروری نہیں کہ ہر کام کا جو معاوضہ ہے جو ریوارڈ ہے وہ صرف پیسے کی صورت میں تنخواہ کی صورت میں آئے. آپ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس زمین کو, اس سسٹم کو, اس نظام کو, اور یقیناً ہم اس کے بینیفیشری بھی ہیں, ہم نے بھی خود اس کا فائدہ حاصل کیا ہے. سو ہمیں کچھ پے بیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے سوسائٹی کو, سماج کو, حتیٰ کہ ان تعلیمی اداروں کو جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. سو میں اپنے خاص طور پہ جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر کچھ بھی نہیں تو وہ اپنے ہی کسی پرائمری اسکول میں چلے جائیں جہاں سے وہ فارغ التحصیل تھے, تو وہ اس پرائمری اسکول میں کوئی بھی کام کریں, ٹیچنگ کا کام بھی ہو سکتا ہے, تاکہ گارڈننگ کے بارے میں اگر ان کے کچھ کانسیپٹس ہیں تو وہ شیئر کریں, جیسے کلین اینڈ گرین پاکستان کے اندر کیمپین ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں. سو یہ والنٹیئر کرنا بہت ضروری, اور ساری ترقی یافتہ دنیا کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. سو آپ کا اس سیگمنٹ کو سننے کا, پسند کرنے کا شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. ہمارا سیگمنٹ ہے صحت زندگی ہے, اور اس میں بھی ہم خوراک کے ذریعے صحت کو جس طرح بہتر رکھا جا سکتا ہے, کہا جاتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے, اور خوراک بہت ساری چیزوں کو نہ صرف ایون بیماری کے اندر یا تکلیف یا بعض کنڈیشنز کے اندر ہیلپ دیتی ہے بلکہ پریونٹ بھی کرتی ہے. سو آج کل پاکستان میں سردی جو ہے وہ غیر معمولی ہے, تاکہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ معتدل موسم ہوا کرتے ہیں وہاں پہ بھی سردی پڑ رہی ہے. کوئٹہ میں تو ریکارڈ سردی ہے, کشمیر میں اور ان علاقوں میں بہت زیادہ تعداد میں اموات بھی ہو چکی ہیں, اور اگر ہم لاہور کی بات کریں, پنجاب کے علاقوں کی بات کریں, تو وہاں پہ فاگ ہے, سموگ ہے, شدید سردی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں جب بھی اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پاکستان بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں تشویش میں مبتلا نظر آتے ہیں. کھانسی, بخار, نزلہ, یہ تو عام چیزیں ہوتی ہیں, سائنس کے ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن بات ہم کرتے ہیں عائشہ خالد سے, ماہر امور غذائیات ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس شدید سردی میں اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا بہتر غذائیں ہو سکتی ہیں جو گھر کے اندر بندہ رہ کے اپنے آپ کو کیور بھی کرے اور فٹ بھی رکھے. عائشہ بہت شکریہ آپ کا.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سو عائشہ, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی سردی کی لپیٹ میں ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں یہ بتا دیں, اور باقی دنیا کیا کرے سردی سے بچنے کے لیے؟
اصل میں
ये असर जो वायरल हैं ये जब एक दफा को अटैक करते हैं तो ये किसी भी दवाई से किसी से ठीक नहीं होते हैं। अलबत्ता ये है कि एंटीबायोटिक्स काम अपना जरूर करते हैं, ठीक है, अपने टाइम पर। तो इसका क्या एक बेहतर तरीका है कि जो सर्दी की लहर जो चल रही है जिस तरह से उसको वो अफेक्ट ना करे या आपको बीमारियां ना लगने, जैसे नजला, जुकाम, खांसी, लोगों को निमोनिया हो रहा है, ठीक है, और शदीद सर्दी इस कदर ज्यादा एक्टिव आपकी जो बीमारियां हैं जैसे कि निमोनिया इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव हो जाता है, उसकी जर्म्स एक्टिव हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होने के खतरात होते हैं। तो सर्दी से बचने का, जैसे अब मेरे से भी अगर आप पूछें कि मैं क्या कर रही हूँ, खांसी, नजला, जुकाम, इसके लिए बहुत अच्छी जो दो तीन चीजें हैं उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने आप को अच्छा रखें, कवर रखें, ओवर रैप ना करें मगर कवर जरूर रखें, अपने पाँव हाथ आपके नंगे ना रहें, ठीक है, दे शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, अपने सर को ढक के रखें, रात को सोते हुए में भी अपने सर को ढकें, आप अपने सॉक्स, जिस तरह अमूमन ऐसा होता है कि सॉक्स लोग पहनकर सोते हैं लेकिन सर नहीं ढकते, तो जो ये वायरल्स हैं इसके लिए बहुत एक अच्छी टिप है वो ये है कि अपने सर को ढककर सोएं और सुबह जब आप उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे नजला जुकाम की कैफियत में भी। इसके अलावा खाने की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत बेहतरीन दो तीन चीजें हैं जिसमें एक कहवा मैं जल्दी से बताती हूं। उसमें एक हल्दी का कहवा है जिसमें आपका दालचीनी, अजवाइन और बाकी जो चीजें जो जो भी घर पे खवातीन इस्तेमाल करती हैं उन सबके साथ एक ये चीज कि आप हल्की सी आप पिंच यानी चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल उसके साथ करें। हल्दी क्या करती है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये नजला, जुकाम, खांसी और इस तरह के जो जर्म्स है जिस भी वायरल की वजह से वायरस की वजह से ये होती है ये आपके उन जर्म्स को डीएक्टिवेट करती है और आपको हेल्प करती है उन सब चीजों से बचने में। और अजवाइन और जो दालचीनी है उसकी भी जो तासीर है वो गर्म कही जाती है, वो भी आपको जाहिर हरारत जब फील कराएगी और अंदर से इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करेगी बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में तो वो फाइट करने में हेल्प करेगी। इसी तरह से आप जो विटामिन सी है या जिसे हम ये कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स है जैसे लीमू में माल्टा है, कीनू है, अब ये जितने भी तुर्ज फल हैं जिसमें हमारे पास अमरूद बहुत अच्छा है, ठीक है, अब अमरूद के अंदर विटामिन सी बहुत एम्पल क्वांटिटी में है। अब इन सब को हम ये समझते हैं कि शायद गला खराब है तो माल्टा छोड़ दो, गला खराब होगा ही नहीं जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे होंगे ऑलरेडी। मेरा मकसद ये है कि आपका जब गला खराब हो जाता है उसके बाद आप ये समझते हैं कि भी गला खराब शायद कुछ खट्टा
है। वैसे ज़िम्नन फिर मैं ये पूछूं आयशा, ये बताएं कि जो बड़ी गलत तसव्वुरात हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं फूड के बारे में, खुद भी बात करता हूँ इवन अपने घर वालों से, तो कहते हैं जी हाँ ब्लड प्रेशर इससे हो जाएगा, इससे गला खराब हो जाएगा, ठंडा नहीं करना, गला खराब है सर, कुछ सर्द नहीं लेना। अमरीका में बता दें कि यहाँ पे तो अगर गला खराब हो तो कहते जाए आइसक्रीम खाएं और बर्फ खाएं और ठंडी चीजें खाएं। तो
बात वही आ जाती है और वही आ जाती है कि आपको एक वो चाहिए ना, एक डिफेंस चाहिए, सेल्फ डिफेंस चाहिए, जबकि ये जो चीजें हैं इनका ठंडे के साथ और आपकी जो ये चीज जिस तरह की खट्टा नहीं खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं, वो सिम्टम्स को एग्री वेट कर देती हैं, ठीक है, ना कि वो आपको वजह आपकी बनती है इन सब चीजों की। वजह जो है वो ये है कि टेम्परेचर में वो चीजें मौजूद हैं और आपकी कुव्वत मुदाफियत स्ट्रांग ना होने की वजह से वो आपको अटैक कर रही हैं। और सर्दी में खास तौर पे ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो जर्म है ही सर्दी के, ठीक है। अब नजला जुकाम की अगर मैं आपको मिसाल दूं, नजला जुकाम, खांसी, बुखार तो आपको गर्मियों में भी होता है,
बिल्कुल,
ठीक है, निमोनिया आपको गर्मियों में भी होता है, मगर उनका असर जो है वो विंटर में उस तरह का नहीं होता जिस तरह का गर्मियों में होता है, और गर्मियों में उस तरह का नहीं होता जिस तरह का सर्दियों में होता है। तो हमारा फोकस ये है कि आपकी कुव्वत मुदाफियत अगर ठीक होगी तो जाहिर है आप इन सब चीजों से बहुत अच्छे तरीके से उसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप कुछ ना कुछ वक्तन फवक्तन करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, जिसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे आजकल गाजर का जूस है, वो विटामिन ए है उसमें बहुत अच्छी तादाद में, विटामिन ए, और फिर जूस उसका इस्तेमाल इसलिए भी कर सकते हैं कि कैलोरीज इतनी ज्यादा नहीं है, आपको वेट गेन का भी इशू नहीं होगा क्योंकि वो फल नहीं सब्जी है और उसमें कैलोरीज कंपैरेटिवली कम होती है, फलों में कैलोरीज ज्यादा होती है।
صحیح. تو یہ 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 آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو اس میں بندہ بچت ہو سکتی ہے.
اور
صحیح ہے کہ آف کورس باقی بھی بچنا ہے.
پھر یہ بھی کہ جیسے بالکل پھر جیسے یہ کہ کالی مرچ کا استعمال کریں زیادہ, کمپیریٹیولی زیادہ کریں. اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آملیٹ بنایا جا سکتا ہے, بوائل کیا جا سکتا ہے انڈے کو, اس میں اسپرنکل کر کے کیا جا سکتا ہے. انڈا بذات خود سردیوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ ایک سے دو کھجوروں کا استعمال کریں, اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی تاثیر بھی گرم کہی جاتی ہے کہ وہ گرم ہے. گرم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کیلوریز وائز زیادہ ہے اس کو ہم گرم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال کریں, مچھلی ایک بہت اچھا سائنس ہے, اس میں بھی ہمارے پاس بہت اچھے وائٹمن ہیں, بہت اچھی اومیگا 3 اومیگا 6 اومیگا آرز پائے جاتے ہیں جو کہ اچھا فیٹ ہے. زیتون کا استعمال کیا جائے, زیتون کے تیل کا استعمال کیا جائے, دودھ کے اندر ڈال کر رات کو سونے سے پہلے لیوک وارم ملک کا گلاس, لیوک وارم ملک اس میں ایک آدھا چمچ استگول کا ڈال لیں یا آپ ساتھ ایک آدھا چمچ اولیو آئل ڈال لیں, وہ بھی بڑا اچھا ڈیفینس ہے سردیوں کے حوالے سے.
ٹھیک ٹھیک, عائشہ بہت شکریہ. ہم آپ کو تجویز دیں گے, جب آپ نے پروگرام ختم کیا ہے تو آپ نے ہمارے بہت سارے لسنرز کی طرح کھانسی بھی کی ہے, تو ہم آپ کو تجویز دیں گے کہ یہ چیزیں آپ خود بھی استعمال کریں تو ہم آپ کو بھی
ڈھیر ساری استعمال کرنے کے ساتھ مجھے بہت اثر ہوا ہے ان سب کا. اور ادرک ایک میں چھوٹی سی اور چیز ہوں گی کہ ادرک کا استعمال, ادرک کے قہوے کا, یعنی قہوے میں جگہ ادرک ڈالنے کا سو تو وہ بھی بہت اچھا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اسپورٹس کا. بات ہم کریں گے اسپورٹس میں کرکٹ کی, آپ کا بھی فیوریٹ کھیل, میرا بھی. اور کرکٹ میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ, تو ایک تو یہ کہ پاکستان نے T20 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے جو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. بنگلہ دیش کا پاکستان آنا ایٹ سیلف ایک خبر تھی, اور کافی مشکلوں کے بعد, کافی تردد کرنے کے بعد یہ ٹور جو ہے وہ فائنلائز ہوا ہے. اور T20 کے لیے جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے وہ بھی خاصا دلچسپ ہے. کئی ایک ایسے پلیئر جن کے بغیر لگتا تھا کہ ٹیم نہیں کھیل سکتی, ان کو ڈراپ کیا گیا ہے. کچھ نئے چہرے آئے ہیں اور کچھ سینئرز کی بھی واپسی ہوئی ہے, جیسے محمد حفیظ اور شعیب ملک. اور جو نئے چہرے ہیں ان میں احسان علی ہیں, حارث رعوف ہیں اور عماد بٹ ہیں. ان کو پہلی مرتبہ پاکستانی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. انالیسز ہم لیتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے اوپر, T20 سیریز کے اوپر, بنگلہ دیش کی سیریز, اور پھر PSL کے اوپر. مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز کرکٹ کمنٹیٹر ہیں. اقبال بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں.
جی اسد, آپ کا بھی بہت شکریہ.
تو اگر ہم پہلے بات کر لیں انٹرنیشنل کرکٹ کی, واپسی ہوئی, پہلے سری لنکا کھیل کی گئی ہے, اب بنگلہ دیش نے ہمیں بھر دی. اگرچہ مختلف مرحلوں میں ہے یہ سیریز, لیکن بہرحال وہ پاکستان آ رہے ہیں. T20 سیریز ہوگی, پھر PSL ہوگا, ٹیسٹ سیریز میچز بھی ساتھ ساتھ چلیں گے, ایک ایک روزہ میچ بھی کھیلا جائے گا. کیسی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے, پاکستان کے شائقین کے لیے؟
دیکھیں, بڑی اچھی خوشائن بات ہے. 3 مارچ 2009 کو جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر اٹیک ہوا, تو 6 برس تک پاکستان میں کوئی ٹیم نہیں آئی. پھر مئی 2015 میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی, لیکن اس وقت ICC کے میچ آفیشلز نہیں آئے تھے اور لاہور میں ون ڈے اور T20 ہوئے. لیکن پھر اس کے بعد جب PSL کے 2 فائنلز یہاں پاکستان میں منعقد ہوئے, اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل 11 آئی, سری لنکا کی ٹیم آئی, تو رستے کھل گئے بین الاقوامی کرکٹ کے. اور اب بنگلہ دیش, جس نے بڑی جو ہے تامل سے کام لیا, بڑے ناز نخرے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے اٹھائے, لیکن میں آپ کو اندر کی جو اطلاع دوں یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی نظریں جو ہے ایشیا کپ جو سپٹمبر میں پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے اس پر مرکوز ہیں, کیونکہ ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم پاکستان آ کر نہیں کھیلے گی, اور ایشیا کپ میں افغانستان کی ٹیم پہ بھی پاکستان آنے کے امکانات کم ہیں. تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ بنگلہ دیش نے کوئی ڈیل کی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ نظم الحسن کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان میں بھارت کی ٹیم نہیں آئے گی تو پھر میچز پاکستان میں ہونا ممکن نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کوئی آپس میں کوئی کمپرومائز ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایشیا کپ جو ہے سپٹمبر میں ہو اور بنگلہ دیش کی ٹیم 3 فیزز میں پاکستان آئے. لیکن پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سری لنکا گئی کھیل کر, اب بنگلہ دیش آ رہی ہے, دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں بین الاقوامی کرکٹ کے,
جو کہ ایک اچھی خبر ہے. میں اقبال بیگ صاحب, ذرا بات کرتے ہیں یہ T20 اسکواڈ کے اوپر. ٹیم بیلنس آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ نئے پلیئرز کو موقع ملنا کیسی کہنا چاہیے کہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ اور کچھ پلیئرز کا نہ ہونا جیسے وہاب ریاض، محمد عامر، فخر زمان، ان کو تو خاص طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید مستقل حصہ ہیں ٹی ٹوینٹی اسکواڈ کا، سو حارث سہیل بھی نہیں، حارث سہیل تو شاید ٹی ٹوینٹی کی جو پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے اس میں بھی کسی جگہ پہ نہیں ہے، تو یہ نئی ٹیم جو بنی ہے، ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے، اس کمبینیشن پہ آپ کی رائے؟
دیکھیں مصباح الحق نے یہ یوتھ اور ایکسپیرینس کا امتزاج رکھا ہے، آپ دیکھیں اس میں کافی ینگ پلیئرز ہیں، عماد بٹ جو تھا وہ 2016 میں پاکستان ٹیم جب ایک ٹی ٹوینٹی کھیل رہی تھی مانچسٹر میں تو پاکستان ٹیم کے ساتھ تھا لیکن اس کو کھلایا نہیں گیا، اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ڈومیسٹک میں، پھر حارث رؤف جس نے بگ بیش لیگ میں 17 وکٹیں حاصل کی، اس نے اپنے سلیکشن کو خود ثابت کیا اور انہوں نے حارث رؤف کو پاکستانی ٹیم میں شامل کیا ہے۔ اب اس طرح محمد عامر اور وہاب ریاض کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مصباح الحق پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کھلاڑیوں کی ڈسکریشن پہ نہیں ہوگا کہ ان کی مرضی پہ ہو کہ وہ کون سا فارمیٹ کھیلیں گے کون سا نہیں کھیلیں گے، اور میرے خیال میں ان دونوں کو ٹی ٹوینٹی اسکواڈ میں شامل نہ کر کے یہ میسج دیا گیا ہے دیگر کرکٹرز کو کہ اگر کوئی کھلاڑی یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف ٹی ٹوینٹی لیگ جن میں پیسے بہت ہیں وہ کھیل کر پاکستان کھیل جائیں گے تو وہ غلط ہوگا، اور فخر زمان آؤٹ آف فارم ہے، فخر زمان کے اگر آپ میچز اٹھا کر دیکھیں تو 15 رنز گزشتہ 5 میچوں میں انہوں نے بنایا،
کیا ریزن ہے؟ فخر کو ریڈ کر لیا انٹرنیشنل بالرز نے، فخر کو کھیلنے نہیں دیتے، پر فخر کی ٹیکنیکس فالٹی ہیں، کیا وجہ ہے؟
یہ آپ نے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ریز کیا ہے اسد، واقعی میں لگتا یہی ہے کہ فخر زمان کی جو بیٹنگ ہے اس کو اسٹڈی کر لیا ہے غیر ملکی کوچز نے اور اس کی وجہ سے فخر زمان اتنا کامیاب نہیں ہو پا رہا۔
عثمان قادر اور شاداب دونوں لیگ بریک بالر ہیں، دونوں ٹیم کا حصہ ہیں،
عثمان قادر کی بہت زبردست دوستی ہے بابر اعظم سے اور بابر اعظم کی انسسٹنس پر انہیں آسٹریلیا لے جائے گیا، ورنہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس وہ یہ کہہ رہے تھے امیگریشن لے رہے آسٹریلیا سے کھیلنے کے لیے کوشش کروں گا، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کرکٹ کی بس کے تنہا مسافر کی طرح آسٹریلیا کا دورہ کرا کے واپس لے آئے تو اس مرتبہ شاید اس کو چانس دیں، کیونکہ شاداب خان کی پرفارمنس میں تسلسل نہیں ہے، اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، عثمان قادر کو اس لیے رکھا گیا ہے۔
تو اب مرزا اقبال بیگ صاحب، اب اگر ہم ٹیم پہ ٹوٹل نظر ڈالیں اور بنگلہ دیش وہ بھی بڑی اسپرٹڈ ٹیم ہے، سو اگرچہ حالیہ دنوں میں اس سے کچھ سیٹ بیکس بھی ہوئے ہیں، ایون افغانستان سے بھی شکست ہوئی ہے، سو کیسے میچز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کیا توقع ہے ایک بات، اور کیا پاکستان اپنی نمبر ون پوزیشن مینٹین رکھ پائے گا اس سیریز میں فتح کے بعد؟
دیکھیں ٹی ٹوینٹی میں کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس سری لنکا کی جو بی ٹیم آئی تھی وہ 3-0 پاکستان کو ہرا کر گئی، اور بنگلہ دیش کی میں بھی چیلنج بہت ہے، بنگلہ دیش میں بڑے ینگسٹرز ہیں جو پرفارم کر سکتے ہیں، مقابلہ تو وہ کریں گے، اور مصباح الحق نے اس لیے چانس لیا ہے، ہوم سیریز ہے کہ ہوم سیریز میں آپ ینگسٹرز کو آزما سکتے ہیں، ان پر کوئی پریشر نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یک طرفہ مقابلہ نہ سمجھیں بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ خاصی بہتر ہے، اگرچہ پاکستان اور آسٹریلیا کا صرف ایک پوائنٹ کا فرق، جس کی وجہ سے آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت نمبر 2 ہے رینکنگ میں اور پاکستان کی ٹیم رینکنگ میں نمبر 1 ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا سر، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ ون ڈے یا ون سائیڈ یک طرفہ سیریز ہوگا۔
جی اب آ جاتے ہیں ذرا بابر اعظم اور پی ایس ایل کے اوپر، بابر اعظم کے لیے اٹ سیلف ایز کیپٹن ٹی ٹوینٹی کیپٹن یہ پہلی سیریز ہوگی، سو ان کی کیپٹنسی کی کیا کوالٹیز آپ کو نظر آئی ہیں؟ ایک سیریز اگرچہ انہوں نے وہاں پہ او ڈی آئی تو کھیلی ہے اس کیپٹن،
بابر اعظم کو بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ان پہ کپتانی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اس وقت وہ پاکستان کے ٹاپ کے بیٹسمین ہیں، لیکن ہمیں انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، آسٹریلیا میں جو ٹی ٹوینٹی سیریز میں ایک تو واش آؤٹ ہو گیا، 2 میچوں میں انہوں نے کپتانی کی وہ جھلک نظر نہیں آئی ان کی کپتانی کی، اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز میں بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم میدان میں کپتان ہوں گے اور میدان سے باہر مصباح الحق کپتان ہوں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، ایز اے کیپٹن ایز اے بیٹسمین تو وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں، لیکن ایز اے کیپٹن وہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔
مرزا اقبال بیگ صاحب آخری بات، اور وہ پی ایس ایل پی ہم ختم کریں گے، پی ایس ایل سیزن 5 پورے کا پورا ایونٹ پاکستان میں، کم و بیش 34 میچز، انٹرنیشنل پلیئرز، کتنا بڑا یہ میلہ ہے اور اس کو کیسے کیپٹلائز کرنا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ اپیل کے لیے، انٹرنیشنل کرکٹ کو اپیل کرنے کے لیے؟
دیکھیں اسد یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے چیلنجنگ ٹاسک ہے، لیکن پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، آپ دیکھیں 3 میچز انہوں نے ملتان میں رکھے ہیں، 8 میچز انہوں نے جو ہے वो रावल आठ मैचेस उन्होंने वहाँ रखे हैं, कराची में, रावलपिंडी में भी आठ मैचेस हैं। तो मतलब पाकिस्तानी शायद में क्रिकेट के लिए मौका है कि स्टार्स को एक्शन में देखें, और मैं समझता हूँ कि इससे बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी के हवाले से जो ऐसी टीमें हैं जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका, उन न्यूजीलैंड, उनके आने के दरवाजे खुलेंगे। और मैं समझता हूँ कि PSL इंशाल्लाह अगर कामयाबी से हो गई तो आप यकीन जानिए कि आइंदा आने वाले बरसों में हम देखेंगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी टीमों को पाकिस्तान में एक्शन।
बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, मुमताज क्रिकेट कमेंटेटर, आप हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच। और सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।